ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صلوات بھیجئے محمد آل محمد. ایزان محترم، بات ہماری ہو رہی ہے عقیدہ شفاعت پر. عقیدہ شفاعت کیا ہے اور اس کی ہم نے علت غائبی بتا دی تھی کہ کیوں ہم نے اس عنوان کو قرار دیا، کیونکہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شک ہو جائے تو انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہ معصومین کا فرمان ہے کہ اگر اس میں شک کیا، کسی نے شفاعت کے عقیدے میں شک کیا، ہماری تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. یہ اتنا اہم عقیدہ ہے شفاعت کا عقیدہ. ہم نے گزشتہ مجالس میں اشارتاً عرض بھی کیا تھا کہ شفاعت یعنی سفارش، سفارش کرنے کو کہتے ہیں. سفارش صحیح بھی ہوتی ہے، سفارش غلط بھی ہوتی ہے. سفارش دنیا میں بھی ہے، سفارش آخرت میں بھی، ایسی ہے نا. تو بس آج کی مجلس میں پہلے کوشش کریں گے کہ دنیاوی سفارش پہ بات ہو جائے کہ دنیاوی سفارش ہے کہ نہیں ہے، ہے تو کہاں تک ہے، کس کی ہونی چاہیے، کس کی نہیں ہونی چاہیے، آیا اس کا کوئی حکم بھی ہے کہ نہیں ہے، اس سفارش کا کوئی حکم بھی ہے یا نہیں ہے. تو اسی پر آپ سے بات کر رہے ہیں آج. دیکھیے، یاد رکھیے کہ یہ ایسا ایک فطری سی چیز ہے کہ ہم دنیا میں اگر یہ مذہب سے اس کا تعلق نہ بھی رکھیں کچھ دیر کے لیے، تو ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، اپنی عام حالات میں بھی دیکھتے ہیں، ساری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو کہیں نہ کہیں سفارش کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ غلط سفارش ہو، صحیح سفارش کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور آپ کے ملک میں تو میرٹ والے کو ہی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، بیچارہ ڈھونڈتا پھرتا ہے سفارش، ادھر سے لاؤ، ادھر سے لاؤ، ادھر سے لاؤ، کہاں سے لاؤں، کیونکہ یہاں تو مسائل ہی دوسرے ہیں. یہاں تو آرٹس والا ڈاکٹر بن جاتا ہے، آرٹس والا ڈاکٹر بن جاتا ہے، پتہ نہیں سائنسدان اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے، اکاؤنٹنٹ سائنسدان بن جاتا ہے. ہم تو یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ نہ معلوم کیا سے کیا ہو رہا ہے. تو وہ آپ کے سامنے آتا بھی رہتے ہیں، پھر اس کے ثمرات، اس کے نتیجے ہمارے سامنے ماشاء اللہ آتے بھی رہتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر بھگتنا پڑتا ہے ساری قوم کو. لیکن بہرحال سفارش صحیح ہو یا غلط سفارش ہو، ہے نا، ساری دنیا میں سفارش چلتی ہے، اچھی ہو یا غلط ہو، اپنوں کی ہو یا غیر کی ہو. دیکھیے، جب ہم فقہی احکام کو بھی دیکھیں گے نا اسلام کے، تو وہاں بھی ہمیں یہ ملے گا کہ سب سے پہلے کس کا حق ہے، اقربا کا، ہے نا. ہر چیز میں، یعنی آپ اس میں زکوٰۃ اور خمس میں بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے کس کا حق ہے، اقربا کا، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. تو ایک چیز تو معلوم ہو گیا نا کہ اپنے رشتہ داروں کی سفارش کرنا یا مدد کرنا کوئی عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اگر غریب غربا ہیں تو اپنے خاندان میں دیکھو، اگر تمہارے خاندان میں مستحقین ہیں تو پہلے ان کا حق ہے، بعد میں دوسروں کا، پہلے اپنے قریبی. ایسا نہ ہو کہ تمہارے قریب کے لوگ، تمہارے جو رحمی رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتہ دار ہیں تمہارے، وہ تو بیچارے مصیبتوں میں پڑے ہوں، تم ساری دنیا کے لیے کام انجام دے رہے ہو، خدمت انجام دے رہے ہو، کہ نہیں پہلے کس کا حق ہے. یعنی یہ عیب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنوں کو دے رہا ہے. نہیں، اپنوں کو دینا، ہاں، جن کا حق نہیں اپنوں میں ان کو دے رہا ہے. جیسے ہماری یہاں ماشاء اللہ اندھا باٹے ریوڑیاں، اپنوں نوکری اپنوں کو، اچھا ان اہل ہے یا نہیں اہل ہے، اس کے گریڈ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ بیچارہ پانچویں میں بیچارہ کیا، وہ مردود، نہ اہل ایک آدمی، نہ اہلوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے، کوئی اور کچھ نہ سمجھے، کسی کو جو اہل ہیں ان کو میں نہیں کہہ رہا، نہ اہلوں کو کہہ رہا ہوں، جو پانچویں گریڈ میں بھرتی کے قابل نہیں تھا اس کو پانچویں گریڈ میں بھرتی کیا، ایک سال میں وہ نوے میں پہنچا، دو سال میں اسے جمپ ماری چودہویں میں پہنچا، تیسرے سال میں جمپ ماری معلوم ہو جائے 21 گریڈ میں بیٹھا ہوا ہے. کیا وہ کہا صاحب یہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری ذہین تھا کہ ہم نے اپنے ثواب دیدی اختیارات کے تحت اس کو 21ویں گریڈ میں پہنچا دیا. اب 21ویں گریڈ میں پہنچنے کے بعد پھر اس نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا اور پورے کے پورے بینک اس نے سوئٹزرلینڈ پہنچا دیا خزانوں سمے. نہیں اتنا ذہین کہاں ملے گا آپ کو, اربوں خربوں پہنچا دے, سوئٹزرلینڈ پہنچا دے, دبئی چل رہا ہے آپ کے پیسے کے اوپر, لندن چل رہا ہے آپ کے پیسے پہ, سوئٹزرلینڈ چل رہا ہے آپ کے پیسے پہ, یہاں کچھ نہیں, یہاں نہیں جمع کرتے صاحب, جا کے وہاں جمع کرتے ہیں نا, وہاں ٹیکس بھی دیتے ہیں, وہاں سب کچھ دیتے. خیر جناب, اب یہ باتیں تو نہ معلوم کہاں سے کہاں نکل جائیں گی. بات ہو رہی ہے سفارش کی. بات کس بات پہ ہو رہی ہے؟ سفارش کی. سفارش کرنا ہے لیکن کہاں کرنا ہے بھائی, کس کی کرنا ہے؟ دیکھیے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, اشفعوا تؤجروا, سفارش کرو اور اجر پاؤ. اور سفارش کرنے والے کے لیے یہ بھی فرمایا حضور نے کہ سفارش کرنے والے کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. پہلے تو اہمیت دیکھیں سفارش کرنے والے کی, اہمیت کتنی ہے. یعنی اس سے پیچھے مت ہٹو, اشفعوا تؤجروا, شفاعت کرو, سفارش کرو اور تمہیں اجر دے گا پروردگار. یعنی اگر کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آ رہا ہے, کوئی مستحق بچہ آ رہا ہے بےچارہ, کوئی سفارش, کیا چلا جائے گا اگر آپ اس کی سفارش کر دیں گے؟ بھائی کام نہیں ہوگا نہ ہو, لیکن معصومین کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ معصوم پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت. ابھی ہم مثالیں دیں گے, ابھی مثالیں دیتے چلیں. ہر امام نے حکم دیا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی سفارش کرنا, ہمارے چاہنے والوں کی شفاعت کرنا. دنیا کی بات کرو, آخرت کی بات نہیں کرو, آخرت میں تو خود شفاعت کریں گے نا ہماری. ہے میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اب دیکھیں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو ایک میں سے علی بن یقین کا نام آپ بہت سنتے ہیں نا, وہ وزیر اعظم اس کو لوگ کہتے ہیں. وزیر اعظم نہیں تھا, وہ خزانوں کا وزیر تھا, وزیر خزانہ کہہ لیجیے, ایک وزیروں میں سے ایک وزیر تھا, وزیر اعظم نہیں تھا ہارون رشید کے زمانے میں جو گزرا, علی بن یقین. لیکن نام ہے, تاریخ میں موجود ہے, اس کا بڑا معتبر آدمی تھا اور تقیہ میں بھی تھا, اس کے بڑے واقعات سنتے رہتے ہیں. بہرحال میں اس کے تکرار میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ایک واقعہ اس کا بڑا جو میں اپنے تائید میں لانا چاہ رہا ہوں سفارش کے مد میں, کہ دنیا میں سفارش کی کیا اہمیت ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اچھا آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں مومنین پر حالات تنگ ہی رہے, سوائے چند سالوں کے تاریخ میں کہہ لیجیے, یا کچھ جگہ کے, کسی جگہ کے, ایک جگہ کے, کسی ایک ملک کو چھوڑ دیجیے, پوری دنیا میں مومنین ایک مصیبتوں میں رہے, اور یہ ان کا خاصہ بھی, امتیاز بھی نہیں, مصیبتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت بھی دی ہے ساری دنیا میں. آج بھی ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو جگہوں کو چھوڑ دیجیے, باقی سب جگہ مصیبت میں ہی ہے نا. مومنین مشکلات میں رہتے ہیں, مشکلات میں رہتے ہیں, اور وجوہات نام سے معلوم ہو جاتا ہے نا, بلکہ اس نام کی وجہ سے دوسرے بھی کبھی کبھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اگر بھولے سے کسی دوسرے نے نام رکھ لیا تو وہ بھی پھنس جاتا ہے کہ یہ بھی شیعہ ہوگا, جاؤ اس کو بھی کر رہا ہے نا ایسے. اور کبھی اس کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. اگر کوئی آ جائے, ہماری ایک بہت بڑے مذہبی جماعت کے لیڈر تھے سید, اپنے آپ کو لکھا کرتے تو خود کہتے کہ میں اپنے نام کا بڑا فائدہ اٹھاتا تھا اس زمانے میں جب یونیورسٹی کا وی سی ایک شیعہ آ گیا تھا, تو میں پہنچ جاتا تھا اور بڑے فائدے ان سے اٹھایا کرتا تھا. خیر تو یہ سب دونوں طرف کا چلتا ہے, کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے ناموں کا. یہ ہمارے سسٹم کی خرابیاں ہیں, ورنہ وہی بات آ جاتی کہ میرٹ کو دیکھا جاتا ہے, قابلیت کو دیکھا جاتا ہے, اس کی اہلیت کو دیکھا جاتا ہے. کہ اہلیت ہے تو بھائی سفارش کر دو, اہلیت نہیں ہے تو سفارش, اہلیت نہیں تو سفارش نہیں کرو. تو علی بن یقین کا مسئلہ یہ ہوا کہ ایک چاہنے والا, مولا کا چاہنے والا بیچارہ مستحق تھا, غریب آدمی تھا, وہ پہنچا اس کے پاس وہاں بغداد, تو اس کے پاس وقت نہیں تھا, یہ نہیں ملا, اس نے توجہ نہیں دی کہ بھائی صبح شام لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں, چھوڑو دو, چلا گیا واپس, نہیں ملا. وہ بیچارہ اس نے آ کے مولا سے شکایت کر دی مدینہ سے, وہاں کہ مولا میں تو گیا تھا اس کے پاس, اس نے تو مجھ سے ملنے کا وعدہ نہیں کہ مجھے بلایا ہی نہیں اپنے دربار میں. میں تو کتنے دن وہاں دربار کے دروازے پہ روز جاتا رہا, صبح سے شام تک بیٹھ جاتا تھا, جیسے ہوتا ہے بیچارہ ضرورت مند جا کے دروازوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس نے تو مجھ سے ملنے کا وارہ نہیں کہ میری بات ہی نہیں سنی اس نے, میں کیا کرتا. اب ٹھیک ہے, اچھی بات. اب ہر سال حج پہ تو آتے تھے نا, حج سے ہوتا ہو جب آپ مدینہ آیا, امام کی خدمت پہ حاضری دینے کے لیے علی بن یقین, امام نے ملنے سے انکار کر دیا, نہیں ملے. اب وہ بھی سارا سارا دن بیٹھ کے چلا جاتا تھا نا, بڑا پریشان ہوا کہ مولا مجھ سے اگر میرا مجھ سے قصور کیا ہوا. کہ تیرے پاس ہمارے چاہنے والوں کی وقت نہیں ہے, ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے. جناب نے امام ایک بات قیامت تک کے لیے سمجھانا چاہ رہے ہیں، اصول دینا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں جہاں ہماری بات سنیں گے سب یاد رکھیے کہ دیکھیے معصومین اپنے چاہنے والوں کے بارے میں کتنے حساس، حساس یعنی جتنا ہم چاہتے ہیں وہ ہم سے ہزاروں گنا زیادہ ہمیں چاہتے ہیں، بھائی حساس کا کیا معاملہ ہے؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں نا کہ میں ان کی محبت کا محبت بیان کر سکوں یا ان کی محبت کی تفسیر کر سکوں آپ کے سامنے، تو میرے پاس تو ظاہر الفاظ محدود ہیں، لیکن بس اتنا سمجھ لیجیے کہ جتنی آپ محبت کرتے ہیں معصومین سے، معصومین ہزاروں گنا زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی دنیا میں بھی سفارش کریں، جو آپ کی آخرت میں بھی سفارش کریں، یہاں بھی شفاعت وہاں بھی شفاعت، تو ان سے بڑا محبت کرنے والا کون ہوگا بھائی؟ جن کو ہر لمحے یہ فکر ہے کہ میرا چاہنے والا کہیں دنیا یا آخرت میں برباد نہ ہو جائے، ایک صلوات دے دیجئے محمد آل محمد پر. اب یہ بڑا پریشان ہو کہ ایسا کون سا جو، تو غلام نے بتایا کہ بھائی تو نے یہ حرکت کی تھی نا، اور اس نے آ کے امام سے شکایت کی، اب امام تم سے نہیں ملیں گے، راستہ پھر پوچھا گیا، مولا کوئی راستہ تو ہوگا، کہا اگر وہ معاف کر دے گا جس کا ساتھ تم نے حرکت کی تھی وہ معاف کر دے گا تو ہم تم سے مل لیں گے، ہم بھی معاف کر دیں گے، جب تک وہ معاف نہیں کرے. حالانکہ ہارون رشید کی دستگاہ میں یعنی اس کے دربار میں اس کے بولے خاص آدمی ہے امام کا علی بن یقین، یہ سینکڑوں واقعات کتابوں میں درج ہیں، اور سینکڑوں اگر کوئی مبالغہ سمجھے تو درجنوں تو نکال ہی لیں گے، درجنوں تو میں بھی نکال لوں گا واقعات، ہے نا، یہ سارے کے سارے واقعات ہیں علی بن یقین، امام نے ملنے سے انکار کر دیا، ہمارے چاہنے والا چاہے وہ غریب تھا جیسا تھا اسے ملے کیوں نہیں، اس کی بات کیوں نہیں سنی، تم نے کام ہوتا نہیں تھا سنی کیوں نہیں تم نے اس کی بات، لہٰذا وہ بیچارہ پریشان. خیر وہ تفصیلی واقعہ ہے، کہا کہ مولا میں کیسے جاؤں، وہ وہاں ہے کوفے کا ہے، میں یہاں مدینے میں آپ کے پاس ہوں، کیسے اس سے اور مجھے آپ سے ملنا ہے، کہ یہ انتظام ہو جائے گا. خیر وہ انتظام ہو گیا، وہ جیسے بھی جس کو کہنا چاہیے کہ معصوم کی ذات ہے، ظاہر ہے صاحب معجزہ ہے، وہ اسی رات وہ بجنۃ البقیع میں اس کی سواری کا اہتمام بھی، وہ وہاں گیا، اس کا دروازہ پیٹا، وہ پریشان آدھی رات کو سمجھا پتہ نہیں گرفتار کرنے آ گیا کون آ گیا مجھے، اس نے کہا بھائی میں ہوں علی بن یقین، اسے یاد آ گیا وہ علی بن یقین، کہا بھائی میرا تو اس سے کیا کام، تجھے تیرا مجھے کیا کام، میں غریب آدمی ہوں. کہا ارے بھائی تو بات دروازہ کھولنے کا، بھائی میں بڑا غریب آدمی ہوں، تو چاہتا کیا ہے میرے پاس، کہہ تو اس سے کام ہے، کہا مجھ سے کیا کام، میں اپنے کام کا نہیں ہوں، تیرے کام کا کہاں سے آ گیا. خیر اور بڑی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر نے کہا ہاتھ واسطے دے رہا ہے باہر سے، کہ میں ہی واسطہ دے رہا ہوں تجھے، دروازہ کھول، دروازہ کھولا آ کے دیکھا علی بن یقین، جیسے اس کو دیکھا قدموں میں گر گیا، پیر پکڑ لیا اس کے، کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھے معاف کر. یہ ہوتے ہیں سچے چاہنے والے، ہے نا، یہ سچے شیعہ، امام کے سچے شیعہ. اتنا وہ کچھ بھی جانتا ہے کہ جب تک مولا راضی نہیں ہوگا آخرت نہیں بنتی میری، کہ میرا مولا مجھ سے راضی ناراض ہو گیا تو مجھے معاف کر، جب تک تو معاف نہیں کرے گا میرا مولا مجھ سے راضی نہیں. وہ گھبرا گیا، اب غریب آدمی تو جلدی بیچارہ راضی ہو جاتا ہے نا. غریب آدمی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، وہ جو آپ دعا میں پڑھتے ہیں یا سری رضا ایک فر لمن لا یم لے کو علت دعا، اے اللہ کا ایک، ہم کس صفت سے پکارتے ہیں اس کو، جلدی راضی ہو جانا. اور یہ اللہ نے غریبوں کے دل میں یہ صفت ڈال دی، امیر جلدی راضی نہیں ہوتا، سرمایہ دار جلدی راضی نہیں ہوتا، جاگیردار تو سزا دیے بغیر راضی نہیں ہوتا، ہے نا، وڈیرے جن کو کہتے ہیں وڈیرے. ہاں یقیناً ہر صنف میں ہر طبقے میں اللہ والے ہیں، مومن ہیں، ایمان والے، ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بات کریں میجورٹی کی، کس کی بات کر رہے ہیں، میجورٹی کی بات کریں، اکثریت کی بات کریں، کہ اکثریت یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی، یہ جب تک جھوتے نہ مارے ہاریوں کو، جب تک ان کو کتوں سے نہ کٹوائیں، جب تک ان کو ذلیل نہ کر دیں، جب تک ان کو رسوا نہ کر دیں، ان کی تسکین نہیں ہوتی. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک ڈیڑھ مہینے پہلے کی بات ہے، ایک ویٹر کو صرف پلیٹ نہ دینے کے پر انہیں اتنا مارا مکوں سے کہ وہ جان سے مر گیا، اور ان کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی دنیا کی عدالت ثابت ہی نہیں کر سکتی کہ انہیں جرم کیا. یہاں تو وہ جرم ثابت نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ پوری دنیا دیکھ لے. ایک فرعون دوراں، ایک فرعون زماں، ایک غرور میں ڈوبا ہوا پولیٹیشن، سیاستدان، سردار، اپنے آپ نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں وہ، سردار، کھلے عام پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک غریب سپاہی کو مار رہا ہے اپنی گاڑی سے، روند رہا ہے، وہ مر گیا، جان سے مر گیا، اور اس کے بعد وہ باعزت بری ہو گیا، عدالت میں ثابت ہو. پتہ نہیں عدالت کون سا ثبوت چاہتی ہے بھائی، کون سا ثبوت چاہتی ہے عدالتیں، نہیں معلوم. اب توہین عدالت نہ ہو جائے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ یہاں تو یہ سارا سسٹم ہے، ہمارے یہاں تو ایسا سسٹم ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو غریب آدمی جلدی جلدی راضی ہو جاتا ہے. لہٰذا اس نے گھبرا گیا، ڈر گیا، رونے لگا، میں نے معاف کر دیا. تو کہتے نہیں ایسے نہیں، میں اپنے اس نے اپنے رخسار، ایک رخسار زمین پہ رکھ دیا، کہ ادھر جوتا رکھا. وہ ڈر گیا, کہتا بھائی کیا کر رہا ہے, مجھے معاف کر دے, میں نے تجھے معاف کر دیا, بس تو جا کر. نہیں نہیں نہیں, جب تک تو اپنے جوتے کا نشان میرے رخسار پہ نہیں لگائے گا میں یہاں سے جانے والا نہیں, تاکہ میں یہ مولا کو جا کے دکھاؤں, مولا یہ ثبوت ہے کہ آپ کے چاہنے والے نے, اس آدمی نے مجھے معاف کر دیا. اب وہ بھی جانتا ہے نا, اب یہ بیچارہ گھبرا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پیر رکھو یہاں. اس نے پھر اپنی نالین اپنا جوتا رکھا اس کے رخسار پہ, اس کا نشان بنا, پھر آیا امام کے ساتھ, پھر امام نے قبول کر لیا. ہاں ٹھیک ہے, آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. اگر اللہ تمہیں, اب دیکھیں یہاں ایک اور میں دوسری روایت بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ الشفاعت زکاۃ الجاہ, اور اتفاق سے یہ حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے, الشفاعت زکاۃ الجاہ. سفارش کیا ہے, شفاعت کیا ہے, منصب کی زکاۃ ہے. یہ جو تم اس منصب پہ بیٹھے ہو نا ظالم کیا, اچھا یہی وہ امام ہے جس نے منع بھی کیا تھا نا کہ ظالم کی نوکری, یاد ہے نا آپ کو, منع کر دیا تھا کہ اس کی نوکری, وہ جمال صفان کا, صفان جمال کا جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اس کو کہا تھا کہ تو اونٹ کرائے پہ دیتا ہے, اس کو کہا کہ ہاں دیتا ہے, تو پھر تجھے یہ امید ہے نا, یہ توقع رکھتا ہے نا کہ وہ زندہ رہے جب تک تیرا کرایہ نہ دے دے اونٹوں کا. کہا مولا میں حج کے لیے دیتا ہوں. کہا حج کے لیے صحیح, تمنا تو ہے نا, آرزو تو ہے نا کہ وہ زندہ رہے. کہا یہ تو ہے, مر جائے گا تو میرے پیسے کون دے گا. کہا بس ایک لمحے کے لیے ظالم حکمران, ظالم بادشاہ کی زندگی کی تمنا کرنا بھی گناہ ہے. یہ وہ معصوم ہے جو منع کر رہے ہیں کہ نوکری نہیں کرنی ہے ظالم کی, وہی معصوم علی بن یقطین کو اجازت دے رہا ہے. کیوں, اہلیت ہے, صلاحیت ہے, جانتے ہیں کہ ایمان کی اس منزل پر ہے کہ ظالموں کے ساتھ رہ کے اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں.
اس
ہے نا, سمجھ میں آ گئی. علی بن یقطین کا سہارا لے کے, اس کی مثال لے کے بہت سارے لوگ ہیں جو ظالموں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں, نوکری میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ بس یہ مثال یاد رہتی ہے, یہ یاد نہیں رہتا کہ پروردگار ہے. جب معصومین نے کیا کفارہ قرار دیا, اس کا ایک کفارہ اور ایک زکات قرار دی. اور یہ کفارے کا لفظ بھی بتاتا ہوں, یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, صلوات بھیجی محمد علی کا, شفاعت ہو زکات الجاہ. یہ جو منصب ہے تمہارا, یہ تمہارا عہدہ ہے, اس کی زکات کیا ہے, سفارش کرنا. سفارش کرنا, وہ جو نیچے والے لوگ ہیں, جب جو غریب طبقہ ہے, ان کا کوئی ہوتا نہیں. اسی طرح اہواز کا ہے, ایک مومن کا ذکر ہے, وہ ظالم کی نوکری نہیں کرتا تھا, تو اس وقت پہچانا ایسے جاتا تھا شیعوں کو کہ منصب دیے جاتے تھے, نوکری دیا تھے, قبول کر لے تو شیعہ نہیں ہے, قبول کر لے تو شیعہ نہیں ہے, قبول نہ کرے تو شیعہ, تو ایسے پہچانتے. تو خوزستان میں بہت بڑا اپنے قبیلے کا سردار تھا, نام موجود ہے, میں نام میرے ذہن سے نکل گیا کیونکہ اچانک یہ مثال مجھے یاد آئی ہے, تو نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو وہ اس کی مخبری ہو گئی ہارون رشید کے دربار میں کہ یہ جو ہے فرزند رسول کے چاہنے والوں میں, ان کے شیعوں میں, آل رسول کے شیعوں میں. اس نے کہا اچھا بھی آزما لیتے ہیں, بھیج دیا عہدے کے لیے, تمہیں خوزستان کا گورنر بنا رہے ہیں. وہ جناب آ گئے آرڈر لے کے, اب یہ پریشان گھبرا گیا کہ بھائی معصوم نے منع کیا, میں اس کی نوکری کر لوں, اس کا گورنر بن جاؤں, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اس کا ہر حکم مجھے ماننا پڑے گا. اس نے مہلت مانگ لی, میں کچھ مسائل میں گھرا ہوا ہوں, مجھے کچھ مہلت دے دو, دے دی. اس نے خفیہ طریقے سے قاصد دوڑایا امام کی خدمت میں مدینے, وہ خوزستان سے وہاں, تو وہ خط لکھا کہ مولا ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا ہے, اب یہ میری جان مال اور میری وجہ سے اتنے مومنین بچے ہوئے, میں اس کے اسیری میں آتا ہوں تو یہ سارے مار دیے جائیں گے, سب ختم کر دیے جائیں گے, لیکن جو آپ کا حکم ہوگا میں وہ کروں گا, اسی لیے میں نے اپنا قاصد بھیجا, میں نے منصب قبول نہیں کیا, میں آپ کے حکم کی اطاعت کروں گا. امام کے پاس خط پہنچا, امام نے جواب دے دیا قبول کر لو. امام نے فرمایا قبول کر لو, لیکن شرط کیا لگائی جانتے ہیں؟ اب وہ بتا رہا ہوں شرط, کہ لیکن یاد رکھنا ہمارا کوئی بھی چاہنے والا تمہارے پاس آئے, تمہیں اس کی شنوائی کرنی ہے, تمہیں اس کی داد رسی کرنی ہے, تمہیں اس کی فریاد رسی کرنی ہے, تمہیں اس کی بات سننی ہے, تمہیں اس کی سفارش کرنی ہے, اور اس کی سفارش قبول کرنی ہے. یہ کفارہ ہے اس نوکری کا جو تم ظالم بادشاہ کی کرو گے. پانی
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اب سمجھ میں آ گئی بات کہ معصوم کتنی معصوم کی طرف سے تاکید ہے کہ خبردار ہمارے چاہنے والوں کی توہین نہ کرنا، ان کو راندہ درگاہ نہ قرار دے دینا، ان کے اپنے دروازے سے بھگا نہ دینا، ان کو اپنے دروازوں سے واپس نہ کر دینا۔ یہ جو تم ظالم کی نوکری کرو گے اس کا کفارہ یہ، یہ کفارہ ادا کرتے رہنا، یعنی ہمارے چاہنے والوں کی داد رسی کرتے رہنا، ہمارے چاہنے والوں کی سفارش کرتے رہنا اور ان کی سفارش کو قبول بھی کرتے رہنا۔ کیونکہ ہر زمانے میں مشکلوں میں رہیں گے نا، نہ حکومت نہ کچھ، اور پھر دکھ نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے مقامات پہ ہمارے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد پھر ان کی سیاسی پارٹیوں کے منشور آڑے آ جاتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں پارٹی پالیسی۔ میں تو کیا کہنا چاہیے، ہے فو ایسی پارٹی پالیسی کے اوپر جو تم کو حسینیوں سے الگ کھڑا کر دے، ہے فو وائے ہو ایسی سیاسی پارٹی میں نہیں، سب سے پہلے حسینیت ہے، سب سے پہلے دین ہے، سب سے پہلے مظلوم لوگ ہیں۔ اور دیکھیے میں ایک اور بھی وضاحت بھی کر دوں کہ نہیں، یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ اپنی بات کی ہے نا، مثال کیونکہ میں چھٹے امام سے دے رہا تھا اس لیے، لیکن یاد رکھیے مستحق اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کی سفارش کرنا ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، یعنی مسلمانوں کی تو کرنی ہی کرنی ہے جو مستحق ہے، سمجھ گئے، مستحق ہو، اس جگہ کا اہل ہو، وہ نہ ہو جو میں نے ابھی مثال دی ہے کہ چپڑاسی تھا بعد میں کس گریڈ کا افسر بن گیا، بعد میں کیا بن گیا، اور اگر اس گریڈ میں پورا نہیں اتر رہا تھا تو مشیر بن گیا، اور اگر مشیر بھی نہیں بنا تو سب سے بڑا عہدہ مل گیا وزیر، کیا بن گیا، اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ایسا ہو، ہمارے یہاں سب اچھا ہی اچھا ہے، میں دوسرے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہاں یہ وہاں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، اور جگہوں پہ ہوتا ہے، یہ سب نااہلوں کو بنا دیتے ہیں، ہمارے تو سب ماشاء اللہ آپ دیکھیں ایک سے ایک کیسے ہم پر مسلط ہیں ماشاء اللہ، کس طرح کے لوگ، کیسے قابل، ایسے قابل ہے ہی نہیں، دعا کیا کریں یہ جیسے قابل ہمارے پاس ہیں امریکہ کو مل جائیں، ہاں اسرائیل کو مل جائیں، فلسطین 6 مہینے میں آزاد ہو جائے گا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، دعا کیا کریں اللہ ایسے قابل وزیر مشیر یہ سارے اسرائیل کو دے دے، برطانیہ کو دے دے اور امریکہ کو دے دے، ہماری مشکلیں بڑی حل ہو جائیں گی۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد، تو اب دیکھا کہ اس سفارش کی کتنی اہمیت ہے، معصومین کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے سفارش، خبردار یہ بات نہ کرنا۔ اب ہمارے یہاں نا بڑے بڑے لوگ کچھ ہوتے ہیں، بھائی یہ بڑے اصول والے آدمی یہ سفارش وارش قبول نہیں کرتے، تو بھی اس کا مطلب ہی کہ ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں ایمان، جب اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے، جب معصومین حکم دے رہے کہ اشفعوا تجروا، سفارش کرو لوگوں کی، اگر سفارش نہیں کرو گے بیچارے لوگ لاوارث ہو جائیں گے، جب شفاعت کا قاعدہ اللہ قرآن میں دے رہا ہے، اللہ نے کچھ لوگوں کو دیا نا یہ حق، بڑی لوگ سفارش کرتے ہیں نا بھائی، دنیا میں سفارش کون کرے گا، جو دنیاوی طور پہ بڑا ہوگا اس کے ہوگا، اب یہی قاعدہ آخرت میں کیا ہوگا، جو آخرت کے بڑے لوگ ہوں گے، ہے نا، ہے حضور، اللہ ہے حضور، صحیح ہے نا بھائی، دنیا میں سفارش کون کرے گا، اور بیچارے کو غریب آدمی کی سفارش کوئی سنے گا کیا، انسان سفارش کے بڑے سے بڑے آدمی کو ڈھونڈتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو ڈھونڈتا، بڑے سے، تو قیامت کے دن بھی لوگ شفاعت ڈھونڈنے کے لیے ایسے ہی دوڑ رہے ہوں گے، تو پھر پہلے یہ تو طے کرو کہ قیامت کے دن بڑے لوگ ہوں گے کون۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ ہے وہ فطرت الہی، دنیا میں بھی تمہیں بڑے لوگوں کی سفارش کے لیے ضرورت پڑے گی، تو آخرت کے بڑے لوگوں کو ڈھونڈو نا، کون ہے آخرت کے بڑے لوگ جنہیں اللہ حق دے گا، اس وقت ڈھونڈتے پھریں گے، تو جن لوگوں نے آل رسول سے دشمنی کی ہوگی یہاں، کس منہ سے، وہ جو محشر کے شفاعت کرنے والے ہیں، کس منہ سے ان کی شفاعت کے لیے جاؤ گے، کیسے جاؤ گے، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، آئیے ابھی ہے ہمارے پاس وقت، ایک روایت اور پیش کر دیں آپ کو، آج سفارش کرنے والے کا مقام بتا رہا ہے، میں دنیاوی بات کر رہا ہوں، آخرت کو جو تو ابھی چلے گی بات آگے، کل پرسوں نکلیں گے وہاں تک تو بات پہنچائیں گے، لیکن ابھی تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں جن کو حق دیا ہے، اشفیع جناحت طالب، جناح کہتے ہیں پر کو، پارو بل بلو پارو بل، جب پرو بال جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پرو بال کہتے ہیں، یعنی بازو اور پر. تو شفیع کون ہے؟ طلب کرنے والے کا، حاجت مند، حاجت مند کا کیا ہے؟ بالو پر ہے، یہ شفاعت کرنے والا. شفیع جناحت طالب، طالب یعنی طلب کرنے والا، وہ جو بیچارہ سفارش کروانا چاہتا ہے، وہ جو ضرورت مند ہے، وہ جو حاجت مند ہے، کہا یہ شفاعت والے کا. پتہ ہی کیا ہے؟ یہ شفاعت والا اس حاجت مند کے لیے پرو بال کی حیثیت رکھتا ہے، بال اوپر کی حیثیت، یعنی اس کے لیے قوت بازو ہے، اس کے لیے قوت پرواز ہے، اس کے لیے قوت بازو ہے، اس کے لیے قوت پر. یہ اتنی اہمیت ہے کہ اس کی شفاعت کرنے والے کی. اور اب چلیے بات کو مکمل کرتے ہیں، افضل الشفاعت کیا ہے دنیا میں؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے، ابھی آخرت کی بات نہیں ہو رہی. آج تم یہی بات کر رہے تھے نا یہاں، سفارش کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں سفارش نہیں کرتے، سفارش کرو، کرو سفارش، جو بھی اہل ہے اس کی سفارش کی. بھائی مانے نہ مانے، لیکن میرے پاس اگر کوئی ضرورت مند آ رہا ہے اور مجھ سے طلب کر رہا ہے شفاعت، سفارش طلب، مجھے کرنا چاہیے نا بھائی، ہونا نہ ہونا یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، لیکن سفارش تو کرو اس کی کم سے کم. ایک مومن اتنی امیدیں لے کر آیا ہے میرے پاس اور میں اس کو دروازے سے ٹٹکا دوں، یا اگر اس میں کچھ رکاوٹ ہے تو وہ بھی بتا دوں، کیونکہ ممکن ہے اس کے علم میں نہ ہو، میرے علم میں ہے کہ اگر یہاں اس کی سفارش کروں گا تو اس کا ہوتا ہوا کام بھی نہیں ہوگا، ہے نا. یہ ہوتا ہے، یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، باریکیاں ہیں جس کو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی وقت سمجھائی جا رہی ہے ایک بات تو وہی سمجھ لو، کیونکہ ممکن ہے اس میں آپ کا نقصان ہو. اگر آپ مثلا کسی ایسے آدمی کی سفارش ہے تو بڑا آدمی، لیکن وہاں اس کی ان کی نہیں بنتی وہاں پہ، اب ان کی سفارش لے کے جاؤ گے تو تمہارا جو کام ہونے والا ہے وہ بھی نہیں ہوگا نا. تو بعض اوقات یہ پریشانیاں، کچھ مجبوریاں، پیروں کی زنجیریں بھی بن جاتی، لیکن بطور کلی سفارش کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین افعال میں سے ایک فعل ہے، یہ وہ فعل ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے. افضل الشفاعت کیا ہے؟ ان تشفع بین اثنین فی النکاح. دیکھیں خاندان بننے کی بات ہو رہی ہے، آگے بڑھنے کی بات، بہترین افضل ترین شفاعت یہ ہے کہ دو افراد کے درمیان میں نکاح کی سفارش کرو، ایک خاندان کو بنو، یعنی اس میں بخل سے کام نہ لو. اگر کوئی تمہاری سفارش سے کسی کا گھر آباد ہو سکتا ہے، اگر تمہاری سفارش سے کسی بچی، کوئی بچی اپنے گھر کی ہو سکتی ہے، اگر تمہاری سفارش سے کسی بچے بچی کا رشتہ ہو سکتا ہے، اگر تمہاری سفارش سے دو خاندانوں کا جوڑ پیوند ہو سکتا ہے، مل سکتے ہیں آپس میں، کا اس میں بخل سے کام نہ لینا. افضل، یہ افضل شفاعت، یعنی ایک خاندان کو آباد کرنا کتنی بڑی، حالانکہ لوگ ڈرتے بھی ہیں نا بعض اوقات، اور ہوتا ہے ڈرتے ہیں بیچارے، صحیح ڈرتے ہیں کہ وہ نا معلوم بعد میں کیا ہوگا، تو برا بھلا کہا جاتا ہے اس کو جس نے رشتہ کرایا ہو. ہاں چھپاؤ مت کوئی کسی چیز کو، خاص طور سے لڑکی والوں سے کبھی چھپاتے نہیں، کہ ہوتا ہے نا کہ رشتہ ہو جائے چلو لڑکے میں کوئی عیب ہے تو چھپا دیا، نہیں نہیں ایسا نہیں کرو. یہی وہی تو ایک جگہ ہے، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ اہل علم کا مجمع میرے سامنے بیٹھتا ہے، مدارس کے طلبہ بھی تشریف فرما ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ غیبت کے جو مقامات ہیں ان میں ایک یہ غیبت جو ہے نا، جب رشتہ ہو رہا تو اس میں یہ نہیں سوچو کہ غیبت ہو جائے گی، کتنی غیبت کیا بھائی، زندگی کا معاملہ ہے، اس کی کوئی عیب ہے جو معلوم ہے تو بتاؤ لڑکی والوں کو، لڑکی والوں سے کچھ چھپایا، یا اگر لڑکی میں کوئی نقص ہے تو وہ لڑکے کو بتاؤ، یعنی کیا ہونا چاہیے، بالکل صاف صاف معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ سوچ کے کہ اس سے چھپا دو اس سے چھپا دو، بس رشتہ ہو جائے، کیونکہ اللہ بہت پسند کر رہا ہے، اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ فعل ہے نکاح، قرآن میں آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، حدیث بھی لگ کر، نہیں ایسا نہیں کرتے. ایسا ہونے سے کیا ہوگا، بعد میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی ذمہ دار وہ ہوگا جس نے چھپایا تھا، لہذا چھپاتے نہیں. لیکن اس کے علاوہ کیا ہوگا، بہترین سفارش کیا ہے، شفاعت کیا ہے، ایک لڑکے اور لڑکی کا گھر آباد کرنا جائز، نکاح پھر نکاح، ان تشفع بین اثنین فی النکاح، دو لوگوں کے درمیان میں نکاح کی سفارش کرنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین پسندیدہ. اچھا اب کیونکہ دیکھیے ہمارا عام مجمع بھی سننے والا ہے نا، اب میں احادیث کے حوالے ایک جگہ ایک ماخذ ایسا بتا دیتا ہوں کہ جس میں آپ کو سارے حوالے مل جائیں گے. ویسے تو ظاہر ہے کہ بحر الانوار میں الگ ہیں، کنز الاموال میں الگ ہیں، تحف العقول میں الگ ہیں، مولائے کائنات کچھ نہج البلاغہ سے ہیں، کچھ شرح ابن ابی الحدید میں ملے گا، سب ملے گا، لیکن ایک جگہ آیت اللہ محمد ریح شہری نے جمع جو کیا ہے، معرکۃ الاراء کی کتاب ہے، میزان الحکمہ، میزان الحکمہ ہر مدرسے میں، اب تو اس کی آٹھ جلدوں کا ترجمہ ہو کے بھی کتاب خانوں پہ آ گیا، اور عربی کی تو پوری دس جلدیں ہیں موجود الف سے لے کر یہ تک. اس میں اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھیے اگر عالم کہیں سے پڑھ رہا ہے تو کسی کتاب سے پڑھ رہا ہے نا، کتاب کا نام بتانا عیب تھوڑی ہے، خوبی ہے۔ وہ ہوا یہ، اب اس کا بھی ہم پس منظر بتا دیں، یہ اتنا جملے میں جملے کو ہم طولانی کیوں کر رہے ہیں، جملے کو کوثر صاحب، اب وہ ایک دفعہ ہم پڑھ رہے تھے فاطمی نے مصر کی تاریخ پڑھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کتابوں سے تاریخ تو کتابوں سے پڑھی جائے گی، اپنے پاس سے کہاں سے پڑھے گا انسان، تو تاریخ سے ہی پڑھیں گے نا، تو کتاب تو وہاں پہ اعتراض ہو گیا ایک صاحب، اعتراض یہ تو وہ فاطمی نے مصر جو کتاب ہے تاریخ اس میں سے پڑھنا ہے، تو میں نے کہا بھائی اور کہاں سے پڑھوں گا، تو مجھے بتا دو، تاریخ تو تاریخ سے پڑھی جائے گی۔ پھر میں نے ان کو چھ کتابوں کے اور نام بتایا کہ نہیں آپ کو صرف ایک کتاب یاد ہے، میری کتاب خانے میں آ جائیے، میں اور بھی بہت ہوں گی ممکن ہے درجنوں ہوں، لیکن میرے پاس چھ حوالے ہیں جن سے میں لے کے پڑھو، ان چھ تاریخ فاطمی نے مصر پر جو ہے چھ کتابیں، ان کے علاوہ ابن خلدون اور ان سب نے بھی، تبری نے بھی، کیونکہ جب وہ پہلے لکھی جا چکی تھی لیکن جب ختم ہو رہی تھی تاریخ تبری نے لکھنا ختم کر رہا تھا اس وقت، یہ فاطمی نے مصر کا آغاز ہو چکا تھا، وہ جن کو عبیدیوں کی حکومت کہا جاتا تھا، وہ آغاز ہو چکا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں بھائی، خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، اعتراض یعنی اپنی طرف سے پڑھے تو خوبی، گڑ گڑ کے پڑھے تو خوب، کہ ہاں بھیا ایسی روایت پڑھ رہا ہے جو آج تک سنی نہیں تھی کبھی، واہ بھائی واہ مزہ آ گیا۔ اور بعض اوقات تو لوگ کہہ کے پڑھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہوں جو نہ کہیں لکھا ہے نہ کسی نے پڑھا ہے، اس پہ بڑے نعرے لگ رہے ہیں صاحب، اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں لوگ، اور میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ کتاب سے پڑھ رہا ہے، عجیب آدمی ہے۔ صلوات بھیجی محمد آل محمد، ہے نا ایسا، یہ ایسا زمانہ آ گیا۔ تو اس لیے میں حوالہ دیتا ہوں بچوں کو بھی تاکہ ان کو بھی آسانی سے مل جائے نا۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ علم کی زکات اس کا پھیلانا ہے، یہ اس میں بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں، بتا بعض لوگ چھپاتے ہیں کہ یہ بتا دیا اس کو اس نے کہ یہ کتاب پڑھ لی تو میں تو جاہل ہو جاؤں گا، خدا کے بندے ایک کتاب تھوڑی ہے دنیا، جب تک یہ خرچ نہیں کرو گے اور آئے گا نہیں۔ مولا کے چاہنے والے ہیں تو پھر مولا کے فرمان کو یاد رکھو نا کہ علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ، میری عادت ہے کہ میں کتابوں کے ان حوالے دیتا ہوں، ان کتابوں کے حوالے جہاں آپ کی آسانی سے پہنچ ہو، ایسی کتابیں نہیں کہ آپ پہ روب تو پڑ جائے لیکن آپ کو ملے کہیں نہیں وہ کتاب، تو بھائی ہے بھی کہ دنیا میں نہیں، یہ کتاب ہے تو کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ میزان الحکمہ جس کا میں نے بھی نام ہے، اس میں باب شفاعت نکالیں گے تو میں تو ظاہر دس دن میں کتنی حدیثیں پیش کر سکوں گا آپ کے سامنے، 20-25-30، اور اس میں میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ روایات شفاعت کے بارے میں موجود ہیں، تو فائدہ ہوگا نا، اردو بھی ترجمہ ہو گیا جب تو اردو داں طبقہ بھی آرام سے اس کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی کہیں عالم کوئی غلط یا ذاکر ہوتا ہے نا، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، کوئی یہ نہیں کہ کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اگر کہیں اشتباہ ہو جائے کچھ ہو جائے تو وہ پڑھنے اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کے فوراً سامنے آ جائے گی، بھائی یہ روایت تو ایسے ہے، یہ آپ نے کیسے پڑھی تھی، ایسے نا سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس لیے میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ اس میں وہ سارے حوالے ملیں گے آپ کو، کنز الامال کا بھی ملے گا، شرح ابن ابی حدید کا بھی مل جائے گا، بحر الانوار کا بھی مل جائے گا، تحف العقول کا بھی مل جائے گا، اور بھی کتابوں کے مل جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کتاب خانے جو ہمارا کتاب خانہ ہے تو اس میں تو ساری کتابیں ہیں، یا مدارس کے جو کتاب خانے اس میں تو ساری کتابیں ہیں، لیکن ہر آدمی کے پاس تو یہ ساری کتابیں نہیں ہیں نا۔ تو یہ آیت اللہ محمد رے شہری نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ 10 جلدوں میں یہ الف سے لے کے یہ تک یہ جو روایات جمع کی ہیں، کہ ان 10 جلدوں کو انسان لے لے تو بہت ساری مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں روایات کے باب میں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ بس یہ افضل، یہ دنیاوی سفارش کے بارے میں آج ہم نے آپ سے بات کی، کہ اس کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ نہیں کرنا، نہیں بالکل کرنا ہے۔ اگر قریب میں آپ کے کوئی ایسے ہیں مستحق لوگ ہیں اور آپ ان کی سفارش کر سکتے ہیں، تو یہ اصول نہیں چلتا، وہ جو بڑا اصولی آدمی ہے، بڑا اصول پسند ہے، اپنے خاندان والوں کی بھی سفارش نہیں کرتا تو بدبخت ہے، اصولی کہاں سے آ گیا، وہ کون سا اصول ہے اس کا، اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی کہ اپنے صلہ رحمی کر لے، کچھ خاندان والوں کے کام آ جائے دنیا کے ناسے۔ ہاں نا اہلوں کے نہیں، بار بار تکرار کر رہا ہوں، نا اہل نہیں، کہ نا اہل کی اگر سفارش کرتے ہیں تو پھر حق دار کا حق مارا جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا، پھر حق دار کا حق مارنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے بھائی۔ ہاں آپ اپنے عزیز کے رشتہ دار کی مدد کر دیں، لیکن کسی کا حق مار کے اس کو نہیں دینا ہے۔ اگر اہل ہے تو پھر آپ اس کی سفارش بالکل کریں ہر جگہ۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اس طرح سے کس طرح ساری دنیا میں بیچارے کام کرتے رہتے ہیں مومنین کے لیے، اور انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں جگہ جگہ مومنین، کیونکہ یہ روایات ان کے پاس ہیں، اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ سفارش، حر کو شفاعت کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں آئی نا؟ اگر یہ شفاعت نہ ہوتی تو حر کے آنے کا فائدہ نہیں. حر کو یقین ہے کہ حسین شافع محشر ہے, جانتا ہے حر, جانتا ہے کہ اس خاندان کا بچہ بچہ شفاعت کا حق رکھتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا, جناب مسلم بن عقیل کے دونوں یتیمان مسلم جو کہلایا جاتا ہے, فرزندان مسلم کے باب میں عرض کیا تھا کہ بچوں کو, معصوم بچوں کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہے. یہی تو چیز تھی کہ حر کے کیفیت دیگرگوں ہو رہی تھی, عجیب کیفیت میں تھا وہ کہ میں کر کیا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ عام سا سردار ہے. اچھا ایک تو یہ ہمیشہ یاد رکھا کیجئے کہ ہر کوئی معصوم تھوڑی ہے کربلا میں, عام انسان ہے. جناب سید الشہداء کے ساتھ جو انصار ہیں وہ بھی عام انسان ہیں, مقابلے پر ہیں وہ بھی عام انسان, لیکن کچھ عام انسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہچانا زمانے کے امام کو اور عام سطح سے اٹھ کے وہ کائنات کے خاص افراد میں شامل ہو گئے, کائنات کے خاص افراد, عام انسان تھے مگر زمانے کے امام کی شناخت نے کیا کیا انہیں, زمانے کے امام کی شناخت نے انہیں کہاں پہنچا دیا, ان بلندیوں پر پہنچا دیا کہ جنت ان کی مشتاق ہو گئی. وہ جنت کے مشتاق نہیں, وہ جنت کے طلبگار نہیں, جنت ان کی طلبگار ہو گئی. ایسا ہوا, یہ کہیں اور کسی محاذ پہ تھا, واپس آ رہا تھا کہ اس کو راستے میں پیغام ملا کہ جاؤ دوسری ذمہ داری ہے, مکے کے سے نکل چکے ہیں حسین, ان کو راستے میں روکو اور کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے. یہ اپنے کہتے ہیں کہ ہزار کہیں ہیں 3000 سواروں کے ساتھ. اچھا اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی 72 نہیں زیادہ ہیں نا, آپ جانتے ہیں نا مکے سے نکلتے چند سو افراد امام کے ساتھ تھے, وہ تو بعد میں حالات دیکھ کے سب واپس ہوتے چلے گئے نا. یہ 72 تو وہ ہیں جو شب عاشور چراغ خیمہ جب بجھایا گیا تو اس سے پہلے نہیں, عصر کے وقت یہ 72 بچے تھے, اس کے بعد یہ 72 میں سے ایک بھی نہیں گیا, لیکن ویسے تو لوگ جاتے رہے, تاریخیں گواہ ہیں. اب کوئی بیان کرے یا نہ کرے لیکن ہے تو فیکٹ, سینکڑوں لوگ تھے امام کے ساتھ بھی, کئی سو کی تعداد میں تھے. اور ذی حسم کے مقام پر جب یہ سامنا ہوا ہے, کہیں کوئی اور بھی ذات الرقہ بھی لکھا ہے کسی جگہ, بہرحال علاقے ہیں مختلف, وہاں پر یہ آیا ہے. لیکن جب آیا ہے نا, کیونکہ سفر اس نے بیچ میں سے کاٹ کے دوسرا سفر شروع کر دیا تھا, تو ان کا جو ذخیرہ آب تھا وہ ختم ہو گیا تھا, اور یہ تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا آ رہا تھا, اسے معلوم تھا کہ یہاں پانی مل جائے گا. اور جب یہاں پہنچا اس منزل پر تو حسین کے پاس ہے پانی اور کسی کے پاس پانی نہیں, لشکر ہے نا حسین کے ساتھ بھی, سینکڑوں لوگ, سینکڑوں لوگ چل رہے ہیں, تو وہاں پہ قیام بھی ہے جگہ جگہ, تو پانی لیتے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں, بھرے ہوئے پانی کے ظرف. تو پہلے اس نے کوئی بات نہیں کی, پہلے آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے سوال آب کیا ہے کہ فرزند رسول میں بھی پیاسا ہوں, میرے سپاہی بھی پیاسے. امام نے حکم دیا مشکیزوں کے منہ کھول دو. اب ظاہر ہے کہ یہاں چند سو افراد, وہاں 1000 یا 3000, جو بھی ہے روایت کے ہم اختلاف میں نہیں پڑھتے. اب جب وہ پیاسے, وہ جناب مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے. امام نے اس وقت دیکھا کہ اس کے حیوان بھی پیاسے ہیں, کیونکہ پیاس سے وہ گھوڑوں کی زبانیں باہر منہ سے نہیں, تو وہ تو اپنے پانی پینے میں مگن تھے نا, مگر یہ کیونکہ امام الانس والجان ہے, ہر چیز کا کائنات کا امام ہے نا, ان کی نظریں ہیں, اور کچھ بعید نہیں کہ جیسے حر نے سوال کیا ہو ایسے ہی اللہ کی مخلوق بھی سوال کرے کہ مولا ہم بھی پیاسے ہیں, فرزند رسول ہم بھی پیاسے ہیں. روایت نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں نا کہ بعید نہیں, کیونکہ کائنات کا امام ہے نا حسین, کائنات کا امام. امام نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو, اس کے حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ, یہ اونٹ جانور گھوڑے جو بھی ہیں ان کے خچر, ان سب کو سیراب. تو دبی زبان سے کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ مولا یہ ہمارا سفر لمبا ہے, اگر یہ سارا پانی ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. امام نے کہا پہلے جو پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ. سیراب ہو گئے جانور بھی, سیراب ہو گئے حر اس کا لشکر. اب جب حر کی پیاس بجھ گئی, اس کے ساتھیوں کی پیاس بجھ گئی, ان کے حیوانوں کی پیاس بجھ گئی, تو پہلا تو تیر لگ گیا نا حسین کا, محبت کا دل میں پیوست ہو گیا نا کہ میں پیاسا, میرے ساتھی پیاسے, فرزند رسول نے میں سیراب کیا. اب آنکھیں تو جھکی ہوئی. خیر آنے کا مقصد بیان کیا, ابھی تو ٹھہرے ہوئے ہیں نا, ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں. سامنے خیمے لگا دیے اس نے بھی حسین کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر. نماز کا وقت ہوا, اپنا لشکر چھوڑ کے آ گیا. اچھا میں نے پہلے عرض کیا تھا، عام انسان ہے نا، عام انسان، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کون لڑے گا فرزند رسول سے، جانتا ہے رسول کا نواز ہے. ارے بھائی ان کا مناقشے ان کے ہوتے رہتے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، کچھ دن میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، مذاکرات ہوں گے، وہ مدینے واپس چلے جائیں گے، میں اپنی نوکری پہ چلا جاؤں گا. یہ ہے بس، فوجی آدمی ہے، ڈیوٹی از ڈیوٹی والا حساب ہے اس کے ساتھ، میں ڈیوٹی ڈیوٹی ہے ختم، لشکر میں ہے اور لشکر میں خدمات انجام دے رہا ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ اس کو تو یاد رکھتا نا کہ جہاں بھی ہے وہاں پہ روک لے. تفصیلی واقعات ہے اس میں، اس کے بیچ میں ابن زیاد کا ایک اور قاصد بھی اس کے پاس آ گیا تھا، ہور کے پاس، جب حسین کو یہیں پہ روک لو. خیر آیا، نماز حسین کے پیچھے پڑی. اب جب نماز حسین کے پیچھے پڑے گا تو کچھ تو اثر ہوگا نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں محبت کا دیا تو جل رہا ہے. بھئی غلطی کی ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا معصوم تھوڑی ہے، لیکن یہ عمل بتا رہا ہے کہ جانتا ہے مقام کو پہچانتا ہے حسین کے، حالانکہ خود امامت کرنی ہے اس کو اپنے لشکر کی، اس کے سپاہی کرے آگے نماز پڑھا. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، فرزند رسول نماز پڑھا رہا ہے، اس سے بہترین کوئی موقع ہے نماز پڑھنے کا کہ میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں، فرزند رسول کے پیچھے نماز پڑھوں؟ تو اس بات نے بتایا نا کہ وہ جانتا ہے نا کہ کیا ہے حسین، اتنا تو معلوم. خیر جناب، اب جب حسین نے کوچ کا حکم دیا، ساز و سامان سمیٹا جانے لگا اور حسین سوار ہو گئے اپنی سواری پہ. اب یہ آگے کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا. حسین نے کہا نہیں، میری منزل یہ نہیں، مجھے جانا ہے. کہا فرزند رسول میں مجبور ہوں، مجھے آرڈر ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں. بس گفتگو آگے بڑھی، بحث آگے بڑھی، تو بہرحال حر سالار تو ہے، آپ کو اچھا لگے برا لگے، اپنے 3000 کا سردار تو وہ ہے اور بہادر تو ہے، جبھی تو اس کو 3000 کی سرداری ملی ہے، بہادر تو ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. اس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، یعنی حسین کے گھوڑے کی باگ تھام لی. وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں، میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا، دوسری صورت میں پھر ہماری جنگ ہوگی. حسین نے دیکھا بلندی سے، اور تاریخ میں محفوظ ہے حسین کا جملہ کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، چھوڑ میرے گھوڑے کی باگ کو، لجام فرس کو چھوڑ. ہر نے چھوڑ دی، باگ چھوڑ دی، لیکن جانتے ہیں ایک جملہ کہا اس نے، اور یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے لیکن ہے اس کا جملہ، کیونکہ بہرحال بہادر آدمی تو ہے. جانتے اس نے کیا کہا؟ جناب سید شہدا سے کہتا ہے کہ آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں میری ماں کے بارے میں، میں نہیں کہہ سکتا. یعنی جانتا ہے نا کہ حسین کی ماں کون ہے. یہ جملہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، اصل جملہ میں بتانے جا رہا ہوں، یہ جملہ تو آپ سنتے ہیں. جانتے کیا کہا اس نے؟ کہ فرزند رسول اگر آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ کہتا تو اس وقت منظر کچھ اور ہوتا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے آپ کی ماں والدہ کی شان میں، مادر گرامی کی شان میں، سوائے درود و سلام کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اب عزیزو اتنا تو احساس ہے نا، اب تو آپ سمجھ لیجیے نا کہ وہ جانتا ہے نا کس ماں کا بیٹا ہے حسین. تو حسین تو میری ماں کے بارے میں کہہ سکتا ہے، میں حسین کی والدہ ماں کے بارے میں سوائے درود و سلام کے کوئی کلمہ ادا نہیں. کہ فرزند رسول میری مشکل حل کیجئے، پھر کوئی راہ نکالیے. خیر مذاکرات ہوئے، درمیانی راستہ نکلا کہ نئی صورتحال پیش آنے تک چلتے رہو، تیسرے کوفے کی طرف نہیں تو یعنی کربلا کی طرف رخ موڑا، جدھر حسین جانا چاہتے تھے. جانتے ہیں نا کہ کربلا پہنچ گئے. کربلا 5 محرم کو ہر کو پہلی بار احساس ہوا کہ صورتحال خطرناک ہے، جب حسین کے خیمے ساحل سے ہٹا دیے گئے. اب بھائی سے کہتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حسین نے میرے لشکر کو، مجھے سیراب کیا، میرے جانوروں کو سیراب کیا، اور یہ کیا ہو رہا ہے. 7 محرم کو پانی بند ہوا اور سنگینی کا احساس ہوا. ہر کو بہادر انسان، میں نے عرض کر دیا کوئی معلوم تھوڑی تھا کہ یہاں تک حالات پہنچیں گے، عام انسان ہے، امام تھوڑی ہے کوئی. 9 کو جنگ ہونا تھی لیکن حسین نے ایک دن کی مہلت دے دی، شاید کوئی آ جائے. دوزخ سے جنت کی طرف حسین کی دی ہوئی مہلت خالی نہیں گئی، خالی تو نہیں گئی نا. بس شب عاشور جب ہر کو یقین ہو گیا کہ صبح جنگ ہوگی، اب آیا پسر سعد کے خیمے. پسر سعد جانتا ہے نا یہ رسول کا بیٹا ہے، رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے حسین، علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، جانتا ہے نا اسے. इससे जंग होगी हमारी, हम इसे लड़ेंगे, सुबह जंग होगी। पिसर एसाद ने कहा कि हाँ, अब कोई रास्ता नहीं, सुबह जंग होगी और ऐसी जंग होगी कि मैदान लाशों से पाट दिया जाए। मैंने इनकी जंगें देखी, ये बनी हाशिम हैं, इन्हें मुख्तसर सा गरो मत समझना, मैंने इनकी लड़ाइयाँ देखी हैं, ऐसे ये ख़त्म होने वाले नहीं, ये मैदान लाशों से भर जाएगा, तीरों का मैं बरसेगा, नैज़ों की बिजलियाँ चमकेंगी। खैर, मंजर कशी कर दी। ये आया अपने खेमे में परेशान, परेशान, भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, भाई ने चेहरा देखा तो हैरान हो गया कि हुआ क्या, कहीं सी जंग में, मैंने बड़ी से बड़ी जंग में तेरे चेहरे पे ये जर्दी नहीं देखी, आज तेरा चेहरा जर्द है, का ये आवाजें सुन रहा है? जब खामोशी हुई तो कानों में आवाजें आई, अलतश। तो बता किसकी आवाज, क्या ये उसी हुसैन के बच्चे नहीं जिस हुसैन ने हमें सैराब किया? और फिर ये बता कि कत्ल हुसैन में शरीक होने के बाद जहन्नम से बचने का कोई रास्ता है, कोई शफात, कोई सिफारिश कबूल होगी हमारे हक में? भाई ने कहा फिर तू क्या फैसला करेगा, जो फैसला करेगा हम तेरे साथ हैं। इसने जल्दी से अपने हथियार उठाए, कहा मैं तो चला हुसैन की तरफ, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। भाई ने कहा मैं भी तेरे साथ हूँ, उन रिवायात के मुताबिक जिन रिवायात में बेटा भी साथ था, बेटा कहता मैं भी तेरे साथ हूँ। गुलाम को आज़ाद कर दिया। जब गुलाम को आज़ाद किया तो आके पैरों में गिर पड़ा, हुरके का, जब तक दोजख वालों के साथ था मुझे साथ रखा, अब जब जन्नत वालों के पास जा रहा है तो मुझे आज़ाद कर रहा है, कि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं यहाँ तक कि मैं तेरे साथ उस अजीम दर्जे पर फाइज हो जाऊँ। हुर ने दुआ दी। रात की तारीकी में ये काफिला निकला, तारीख बशरियत का यह अजीम तरीन लश्कर निकला, जुल्मत से नूर की तरफ चला। यही वो लश्कर है जिसे कुरान ने कहा है, यानी ऐसे उन्हीं लश्करों में से एक लश्कर है जिसे जुल्मत से नूर की तरफ आते हुए बताया गया। युखरजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ये नूर की तरफ चला लश्कर। और उधर हुसैन ने अब्बास को हुक्म दिया, अली अकबर को हुक्म दिया, अपने अंसार को हुक्म दिया, जाओ, हुर आ रहा है, और देखो एहतराम से लाना, एहतराम से लाना, दोस्त बन के आ रहा है, दुश्मन बन के नहीं आ रहा। बस ये सुनना था, इधर से अली अकबर, अब्बास, कासिम, दीगर अंसार चले, उधर हुर चला। हुर ने आते हुए देखा हुसैन के खेमों की तरफ से, जनाब अब्बास को पहचान गया, कमर बनी हाशिम में कदू कामत से पहचान गया, घबरा के घोड़े से उतर आया, अपना मामा उतार के भाई से कहता मेरे हाथ बांध दे, कहीं अली का बेटा ये ना समझे कि मैं जंग के इरादे से आ रहा हूँ, हाथ बंधवाए। चंद कदम आगे बढ़ा, जब आने वाले बिल्कुल करीब आ गए तो चिल्ला कर हुर कहता है, क्या फर्जंद अबू तुराब, जंग के इरादे से नहीं आ रहा, देखिए मेरे हाथ बंधे। अब्बास ने आगे बढ़कर गले से लगा लिया, हुर मेरे मौला ने तेरे इस्तकबाल के लिए भेजा। जानते हुर कैसे पहुंचा इमाम की खिदमत में? हाथ बंधे हुए और दो जानू घुटनों के बल जमीन पे बैठ गया। इस तरह गुजानों के बल चलता हुआ हुसैन की बारगाह में पहुंचा और अपना सर हुसैन के कदमों में पटख दिया। बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोता है और कहता है मौला इन बच्चों की प्यास का जिम्मेदार मैं हूं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, मौला मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, क्या मेरी माफी हो जाएगी? बस ये करीम इब्ने करीम हुसैन सर को उठाता है अपने हाथों से, हुर के हाथों को खोलता है, सर को सीने से लगाता, कहता है जा, मैंने भी माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी माफ किया। आजादारा ने हुसैन, सुबह हुई, जंग शुरू हुई, गुलाम गया, बेटा गया, भाई गया, पहले भाई गया। कहते हैं जो वो रिवायात जो कहती हैं कि हुर का बेटा भी साथ था, जब बेटा गिरा है तो बेटे ने आवाज दी, बाबा मेरी खबर ले, तो कहते हैं कि हुर बेताब होकर दौड़ा था, चिल्लाता हुआ कि मेरे लाल मैं आ रहा हूं। और जब हुर दौड़ा था तो हुसैन ने भी आवाज दी थी कि हुर को रोको, जवान बेटे का लाशा है, हुर से देखा ना जाएगा। आजादारा ने हुसैन, अब्बास दौड़े, अली अकबर दौड़े, हुर को बाजुओं को थाम लिया, हुसैन खुद गए हुर के बेटे के लाशे को उठाकर। बस मैं कहता हूँ मौला कुछ जानिसारों को रोक लीजिए, कुछ अंसार को रोक लीजिए, करीब वक्त असर जब अली अकबर आवाज देगा اور آپ کو رن کا راستہ نظر نہ آتا ہو، آپ کی بینائی ساتھ چھوڑ جائے گی، تو کوئی تو ہو جو آگے بڑھ کر کہے جوان کا لاشا ہے، حسین سے اٹھایا نہ جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون ماتم حسین۔